تقریر مقرر کرنے والا ہے تو معلوم ہو کہ بس ابھی حملہ کر دے گا وہ اپنے مخالف کے اوپر, تھک بھی جائے گا, گلا بھی بیٹھ جائے گا, اتنی زور زور چیخے گا. تو ایسے لوگ بھی ہیں, عام طور سے ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بزرگوں کی صحبت نہیں ملتی, دین کی صحیح تربیت نہیں ملتی. بولنا تو آ جاتا ہے, بولنے کی مشق تو ہو جاتی ہے, تقریریں سن سن کر, مناظرہ باز قسم کے لوگوں کی تقریریں سن سن کر بولنا تو خوب آ جاتا ہے, زبان تو اتنی لمبی ہو جاتی ہے ان کی, لیکن عقل میں کمی آ جاتی ہے, دین کی فہم میں کمی آ جاتی ہے, کیونکہ دین کی تربیت نہیں ملی. تو خیر, لیکن الحمدللہ اور بہت سی جگہوں پر سنجیدہ بیانات ہوں گے دین کے, نماز کے, روزے کے, حج کے, زکوٰۃ کے, فضائل کے بیان ہوں گے, لیکن ان موضوعات پر تقریریں بہت ساز و نادر ہوتی ہیں جن میں معاملات کی باتیں بتلائی جائیں یا معاشرت کی باتیں سکھلائی جائیں. ایسا ہے نہیں ہے, بہت کم ہوتی ہیں اس کی تقریر, اس کی باتیں مجلسوں میں. یہی وجہ ہے کہ عقیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی, حتیٰ کہ ذہن میں یہ بات آتی بھی نہیں کہ یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے. نماز, روزے, وضو وغیرہ کے اندر تو وہ دیکھتے ہیں مسئلہ یوں ہے اس طریقے سے, مسئلہ یوں ہے اس طرح کرو, سنت یوں ہے اس طریقے سے کرو, لیکن گفتگو کس طریقے سے کرے اس میں سنت کا طریقہ کیا ہے, ملاقات کس طریقے سے کرے اس میں سنت کا طریقہ کیا ہے, کسی سے اگر لڑائی پیش آ جائے تو اس میں سنت کا طریقہ کیا ہے, یہ نہیں بیان ہوتا. حالانکہ یہ تو بہت بڑا حصہ ہے دین کا اور حقوق العباد سے متعلق ہے, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو فیاض ہے, سخی ہے, وہ معاف بھی کر دیتا ہے, اس کو حاجت نہیں, لیکن اپنے بندوں کا حق معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے سے معاف نہ کروا دوں یا اس کا حق ادا نہ کرو. اس بات سے حقوق العباد کا مسئلہ سنگین بہت ہے, نازک بہت ہے, اور معاملات اور معاشرت دونوں کا تعلق حقوق العباد سے, اور اس کا بیان عام طور سے ہوتا نہیں. اس وجہ سے میں زیادہ تر آپ حضرات کو یہی باتیں بیان کرتا ہوں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہی تھا, ان کے یہاں اگر کوئی مرید رات کو تہجد نہ پڑھے اس پر کوئی سرزنش نہیں ہوتی تھی, نفلیں نہ پڑھے, ابابین نہ پڑھے کوئی سرزنش نہیں ہوتی تھی, تلاوت نہ کرے کوئی سرزنش نہیں ہوتی تھی, تسبیحات میں کچھ کمی ہو جائے تو تلقین تو کی جاتی تھی لیکن اس پر سختی نہیں ہوتی. لیکن معاشرت کے معاملے میں کوئی بدتمیزی کرے, بدنظمی پھیلائے, جو معاشرت کے اصول ہیں شریعت کے اس کے خلاف عمل کرے, اس پر ڈانٹ پڑتی تھی اور بڑے بڑے علماء پر پڑ جاتی تھی, اور خاص طور سے علماء پر زیادہ پڑتی تھی ڈانٹ. علماء کو تو حضرت اگر ایسا کسی کو کرتے دیکھتے تھے, معاملات میں گڑبڑ کرے, روپے پیسے کے معاملات میں, لین دین میں, یا معاشرت کے شریع طریقوں کے خلاف عمل کرے, بعض اوقات ڈانٹ پڑتی تھی, بعض اوقات نکال دیتے تھے, چلے جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ, بڑے بڑے علماء کو نکال دیتے, چلے جاؤ, داخلہ بند ہے. اور پھر وہ اکتبا پلّہ کرتے تھے, کہیں ایک ایک ہفتے خط لکھتے تھے, پابندی ہو جاتی تھی کہ اتنے دن تک داخلہ یہاں آنے کی اجازت نہیں, ایک ہفتے کے بعد آنا, کسی کو ایک مہینے تک پابندی لگا دی جاتی تھی. اور فرماتے تھے کہ اگر کسی کو بزرگ بننا ہو تو دوسری جگہ جائے, میں بزرگ نہیں بناتا لوگوں کو, اگر کسی کو بزرگ بننا ہو تو دوسری کسی خانقاہ میں جائے, وہاں انشاءاللہ بزرگ بنا دیا جائے گا, جس کو انسان بننا ہو وہ میرے پاس آ جائے, میں تو انسان بناتا ہوں. بزرگ بننا تو بہت بڑی بات ہے, بات کی بات ہے, پہلے انسان تو بنو. تو بزرگ بننے سے پہلے انسان بننا ضروری ہے, اور انسانیت انسان میں نہیں آتی جب تک کہ معاشرت انسانوں کی طرح کی نہ ہو, شریعت کے مطابق نہ ہو, معاملات شریعت کے مطابق نہ ہو. اس وجہ سے میں آپ حضرات کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں. بعض جگہوں پر گیا اپنے دارالعلوم کے فاضلین کے یہاں, ماشاءاللہ ان کو دیکھا کہ نظم سلیقہ, نظم و ضبط ان کے ہر چیز میں نمایاں نظر آیا, درسگاہوں میں, طلبہ کی رہائش گاہوں میں, جلسہ کیا تو اس میں, ہر چیز قاعدے میں ترتیب سے مرتب نظم و نسق کے ساتھ, مہمانوں کو بھی راحت ملی, خوشی ہوئی, کسی کو تکلیف نہیں پیش آئی. تو انہوں نے یہاں دارالعلوم سے یہ بات سیکھی, تو انہوں نے وہاں اپنے آپ کو طریقہ اختیار کیا. لیکن بعض جگہوں پر جانا ہوتا ہے وہ بھی ہیں کہ فارغ التحصیل, لیکن انہوں نے یہ بات پوری طرح نہیں سیکھی وہاں, تو ان کے یہاں وہی ہڑ بھونگ ہوتا ہے, جلسہ ہو رہا ہے, یہ کونیاں مار مار کے مسافے اور دھکے دے دے کر کام, اور پھر پہلے سے کوئی بات سوچی سمجھی نہیں ہے, اب جلسہ شروع ہو گیا ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اعلان کس سے کروانا لاؤڈ اسپیکر پر, اب لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرنے کے لیے کوئی آدمی پکڑ لائے گا, اچھا تم اعلان کرنا, تو اس کو بھول گیا کہ اس کو اعلان کیا کرنا ہے, اچھا اس نے اعلان کرنا شروع کیا تو لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا, بتی چلی گئی, اچھا بھائی لاؤڈ اسپیکر بیٹھنے کا بھی کوئی ایمپلیفائر ہوتا کہ نہیں بیٹھنے کا, کوئی انتظام نہیں, اب بیٹھے سارا جلسہ بیٹھا, تو اور گچ پچ, بیٹھنا مشکل, چلنا مشکل, اور منتظمین بھی پریشان, اے بھائی فلاں ادھر آؤ, یہ آؤ, یعنی کوئی کسی کو یہ خبر نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے, اور بس ایک دو آدمیوں کی ذمہ داری میں سارے کام ہیں, وہ فلاں نے یہ کام کر, فلاں دوڑ, یہ کام یہ کر, فلاں کر, یوں کر, اس طرح کر, ایک ہڑ بونگ نظر آتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, مہمانوں پر برا اثر پڑتا ہے, مہمان یہ تاثر لے کر جاتے ہیں کہ مولویوں کو انتظام نہیں آتا, یہ بے ڈھنگے ہوتے ہیں, ان کے اندر نظم و نسق نہیں ہوتا, ان کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی, اور یہ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ اسلامی نظام لاؤ, اسلامی نظام لاؤ اور ہمیں ووٹ دو, اگر ان کو ان کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی تو ملک کا تو ستیناش کر ڈالیں گے, یہ گندگی میں اور ڈھیر بڑھ جائیں گے, ملک میں بد نظمی اور پھیل جائے گی, اور ان کو نظم و نسق کا سلیقہ نہیں آتا, ان کو دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا, اور جہاں کہیں نظم و نسق اچھا ہوتا ہے تو الحمدللہ, پھر وہ ہم نے اپنے کانوں سے یہ بھی سنا کہ صاحب انتظام بھی سیکھنا ہو تو علماء سے سیکھو, ہم آپ کو یہاں کی بات سنائیں, سن 86 کی بات ہے, ضیاء الحق صاحب صدر تھے پاکستان کے, تو انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے دار العلوم دیکھوں, تو ہم دعوت نہیں دیتے تھے اس خیال سے کہ اب اتنا جھمیلا کرنا آسان کام نہیں ہوتا, صدر کو بلانا آسان کام نہیں ہوتا, ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے, انتظامات, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, تو حضرت سے انہوں نے ذکر کیا, حضرت کے بہت عقیدت مند تھے, پاؤں دباتے تھے حضرت سے, تو حضرت میں آنا چاہتا ہوں, حضرت نے دعوت دے دی کہ اچھا آ جاؤ, تو لائبریری کا افتتاح ان سے کروانا طے ہو گیا, حالانکہ لائبریری کا افتتاح ہو چکا تھا, تو رسمن ان سے چابی کھلوانی تھی, خیر یہیں دارالعلوم میں جلسہ ہوا, اب ایک مہینہ سے لوگ مختلف سرکاری ایجنسیوں کی آمد رفت شروع ہو گئی, ٹی وی والے آ رہے ہیں, ریڈیو والے آ رہے ہیں, سی آئی ڈی والے آ رہے ہیں, اور پولیس والے اور فوج والے, اور زندہ ایک دن پہلے آیا ان کا پائلٹ, جو گاڑی کے آگے آگے چلتا ہے نا, سفید لباس پہنے ہوئے, وہ سٹی بجاتا چلتا رہتا ہے, آگے راستہ دیکھتا ہوا, راستہ صاف کرتا ہوا, وہ آیا ایک دن پہلے, اور اس نے پوچھا ہم سے کہ آپ استقبال کس جگہ کریں گے صدر صاحب کا, ہم نے کہا یہاں کریں گے مسجد کے سامنے, تو گاڑی کدھر سے آئے گی, ہم نے کہا ادھر سے آئے گی, کہ ٹھیک ہے, ہم نے کہا آپ کو کس لیے آئے ہیں, چل لے گئے ہم, چونکہ آپ ادھر کھڑے ہوں گے اور گاڑی ادھر سے آئے گی, آپ ادھر گھومو کھڑے ہوں گے, تو ہم صدر کو وہاں سے اسی طرف دروازے کے پاس بٹھائیں گے گاڑی میں, سنا رہی نا بات, صدر کو ہم دروازے گاڑی کا دروازہ ادھر کی طرف جو کھلتا ہے گاڑی کا اس طرف بٹھائیں گے, تاکہ صدر کو گاڑی سے اترنے کے لیے ادھر سرکنا نہ پڑے, اگر آپ ادھر کھڑے ہوں گے تو ہم وہاں سے ادھر بٹھائیں گے, تو آپ ہمیں بتائیں پہلے سے کہ آپ کدھر کھڑے ہوں گے, یہ طے کرنے کے لیے کہ گاڑی کا دروازہ ادھر کا کھولا جائے گا صدر صاحب کا یا ادھر کا, تو وہ پائلٹ آیا تھا پوچھنے کے لیے, کمشنر وغیرہ سب آئے, ایک دن آ رہے تھے, بار بار آتے تھے, تو آخری دن جو آئے تو دیکھ کر حیران لگے ہمارے انتظامات, اور اس نے کہا کہ مفتی آپ نے تو ہمیں سب کو معاف کر دیا, آپ کے اس نے انتظام نے تو حد کر دی, اتنا نظیم اتنا منظم آپ کا انتظام ہے کہ ہم ایسا انتظام نہیں کر سکتے, ہمارے پروٹوکول آفیسر اور سارا عملہ لگ جائے گا, ایسا اچھا انتظام نہیں کر سکتے, وہ یہ کہہ کر گئے, خیر انہوں نے تو کہا ہی, ضیاء الحق صاحب یہاں آئے اور الحمدللہ وہ تقریب ایسی تھی کہ اگلے دن پورے اخبارات اسی سے بھرے پڑے تھے, اور اخبارات نے چوک پہ لگا لگا کر اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کی یادگار تقریب، بے نظیر تقریب، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو کہا کر کے دکھا دیا. کیا مطلب؟ کہ دارالعلوم کراچی فتویٰ دیتا ہے کہ تصویر حرام ہے. تو یہ پہلا موقع تھا کہ ملک کا صدر جس تقریب میں موجود تھا وہاں ایک کیمرہ حرکت میں نہیں آیا، کیمرے کا داخلہ بند تھا. ٹی وی کے اعلیٰ افسران آئے کہ صاحب ہم کہاں کیمرے نصب کریں گے اور کیا ہوگا. ہم نے کہا نہیں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں. کہ صاحب ہماری تو ملازمت چلی جائے گی، ہماری تو ڈیوٹی ہے کہ جہاں صدر پہنچے گا تو وہاں ٹی وی سے اس کا سارے مناظر دکھاتے ہیں، تو ہم تو مجبور ہیں. ہم نے کہا نہیں، آپ بے فکر کر رہے ہیں، آپ کی ملازمت نہیں جائے گی، ہم صدر صاحب سے بات کر لیں گے، آپ کی چھٹی ہے اس دن. تو خیر ہم نے صدر صاحب سے کہہ دیا کہ ہمارے یہاں ٹی وی والوں کا داخلہ بند ہے. اور تمام پولیس کے لوگ، نیوز ایجنسیوں کے لوگ کئی دن پہلے سے آ رہے تھے کہ صاحب ہمارے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے. ہم نے کہا آپ لوگوں کے بیٹھنے کا یہ انتظام ہے، آپ کو چائے بھی پلائی جائے گی، آپ کی خاطر مدارات ہوگی، لیکن کیمرے کا داخلہ بند ہے دارالعلوم کے احاطے کے اندر، کیمرے کے بغیر آئیں گے آپ. چنانچہ ٹی وی نے سارا منظر دکھایا ضیاء الحق صاحب کی آمد کا، جہاں سے وہ چلے تھے کہ راستے میں فلاں جگہ سے گزر رہے ہیں، فلاں جگہ سے گزر رہے ہیں، اب لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں سڑکوں کے کنارے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ضیاء الحق صاحب ادھر سے گزریں گے. پھر وہاں سے وہ دارالعلوم کی زمین دکھائی گئی ٹیلی فون اور ٹی وی پر، وہاں سے باہر سے احاطہ دکھایا گیا، پھر گیٹ دکھایا گیا، گیٹ بند تھا. جیسے ضیاء الحق صاحب پہنچے، ان کی گاڑی پہنچی، گیٹ کھلا، وہ دکھایا گیا، اور ضیاء الحق صاحب گاڑی کے اندر داخل ہوئے، گیٹ بند اور ٹی وی بھی بند. تو آگے کچھ منظر صاحب عقائد. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی تقریب ایسی تھی کہ صدر پاکستان وہاں موجود تھا اور وہاں کوئی کیمرہ حرکت میں نہیں آیا، اللہ کے فضل و کرم سے، اور منظم ایسی کہ قابل دید کی اخبارات میں اس پر لوگوں نے تقریریں، مضامین لکھے اخباری نمائندوں نے اور اخباری کالم نگاروں نے، کہ ایسی منظم تقریب ہم نے نہیں دیکھی. پھر چند ہی روز کے بعد ضیاء الحق صاحب پھر آئے، یہاں کسی ایک جگہ تقریب تھی تو اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا. تو عام مہمان باہر تھے، خاص خاص مہمانوں کو ایک ہال میں رکھا گیا تھا، تو اس میں بھی تھا. تو جب کھانے کا وقت ہوا تو میرے برابر میں گورنر تھے سندھ کے، ان کے برابر میں ضیاء الحق صاحب تھے، اور میرے بائیں ہاتھ پر گورنر صدر صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے، بعد میں وہ جنرل ہو گئے، بڑے جنرل ہو گئے. تو اس وقت بریگیڈیئر تھے، تو مجھ سے جب بھی وہ ملا کرتا تھا مجھ سے، میرے ہاتھ میں پانوں کا بٹوا ہوتا تھا، پان کھاتا تھا نا، اب تو چھوڑ دیا. تو خیر، تو پانوں کا بٹوا ہوتا تھا، وہ مجھ سے پان لے کر کھایا کرتا تھا، یا مجھ سے پان کھلائی. تو خیر اس وقت تم کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے تھے میں آپ سے پان لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا کھا لو پھر ملے گا. تو خیر، تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے تقریب ایسی کی میں تو بیان نہیں کر سکتا. کہنے لگے ضیاء الحق صاحب بعد میں گاڑی میں بیٹھ کر مجھ سے بار بار کہنے لگے کہ ایسی منظم تقریب تو میں نے کہیں دیکھی نہیں. جہاز میں بھی مجھ سے ذکر کرنے لگے. پھر وہ ملٹری سیکرٹری مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تو ضیاء الحق صاحب کے تاثرات ہیں، آپ میری بات بھی سنیں. میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کتنی تقریبات میں شریک ہوتا ہوں پورے ملک کی، اور دنیا بھر کے ملکوں میں جاتے ہیں ضیاء الحق صاحب، یورپ اور امریکہ میں، وہاں کی تقریبات میں دیکھتا ہوں. ایسی منظم تقریب میں نے کہیں دیکھی جیسی منظم تقریب آپ کے یہاں کی. ہم نے یہ انتظام کیا تھا، مسافر کا شوق تو ہوتا ہے نا سب کو، تو ہم نے یہ انتظام کیا تھا کہ دارالعلوم کے جتنے اساتذہ ہیں، جتنے ملازمین ہیں، چپراسی سے لے کر چوکیدار تک، سب ان سب کا مساوی ضیاء الحق صاحب سے کروائیں گے. لیکن ہر ایک کے مساوی کی جگہ الگ مقرر ہے. ضیاء الحق صاحب جس شعبے میں پہنچیں گے، وہاں شعبے کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے عملے کے ساتھ وہاں موجود ہوگا، اور سب سے ان سے مسافہ کروائے گا ضیاء الحق صاحب. اس طریقے سے الگ الگ سب کے مسافے ہوں گے. خیر، ہمارے جو چپراسی ہے منظور، اس کا بھی مسافہ کروایا ہم نے. ہمارے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا، ہم نے کہا سب سے آخر میں ادھر آئیں گے جلسگاہ میں، سب سے آخر میں تیرے سے مسافہ ہوں. تو وہاں اکیلا تھا وہ، تو ضیاء الحق صاحب کو اسی نے استقبال کیا وہاں منظور نے. تو ایسا انتظام تھا الحمدللہ. میں اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو انتظام میں فائدہ کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہی مولانا روح اللہ صاحب جو عثمان زئی کے، جن کا میں اب گیا ذکر کر رہا تھا، گیا ہوا تھا دارالعلوم نعمانیہ، وہ یہاں تشریف لائے، مجھ سے کہنے لگے میں نے آپ کے یہاں کی تقریب کی بڑی تعریف سنی، اور ہمارے یہاں ہمارے علاقے کا ایک وزیر ہے، وفاقی وزیر، ہمارے علاقے کا ہے. وہ کہنے لگا کہ دارالعلوم کراچی کن لوگوں کا ہے, کون لوگ ہیں یہ؟ تو یہ کہا میں نے بتایا کہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے اپنے ہیں. کہا کہ ضیاء الحق صاحب انہوں کے جلسے کا اور اس دارالعلوم کی بہت تعریف کرتے ہیں, اور کیبنٹ کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ تقریب ایسی کی دارالعلوم والوں نے, میں نے ایسی منظم تقریب نہیں دیکھی. تو وہ کیا کیا تھا آپ نے؟ میں نے کہا بس انتظام تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے اس کے ساتھ لوگوں پر کام تقسیم کر رکھے تھے, ہر ایک کو یہ معلوم تھا میرے ذمہ کیا کام ہے, اور اکیلے کی ذمہ داری کچھ نہیں تھی, سب مل کر کام کر رہے تھے, لیکن ہر ایک کو یہ معلوم تھا کہ مجھے کہاں کس وقت کیا کام کرنا ہے. تو خیر, تو میں اپنے آپ لوگوں سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ آپ نے دارالعلوم میں نظم و نسق کو دیکھا, اور ابھی ویسا تو نظم و نسق نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں. ہمارا تبدیل کا تمنا یہ ہے کہ اور زیادہ اچھا ہو اس کا نظم و نظم, اور انشاءاللہ ہوگا بتدریج اس میں ترقی ہو رہی ہے. لیکن اب بھی نظم و نسق آپ جو دیکھتے ہیں دارالعلوم میں, ملک کے کتنے ہی مدرسوں کے ذمہ داران محض اس واسطے سفر کر کے آتے ہیں کہ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں جو قواعد اور ضوابط ہیں وہ ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. آپ کا یہ طریقہ جو ہے دار الطلبہ کا, مطبخ کا, تعلیمات کا, انا للہ من الیہ راجعون, انا للہ پڑھیں بھائی, انا للہ من الیہ راجعون, 11 مرتبہ پڑھیں, انا للہ من الیہ راجعون, انا للہ. اب دیکھیے الحمدللہ یہ بھی حسین انتظام کی باتیں نہیں ہیں, اب اس کی ڈیوٹی مقرر ہے کہ اگر بتی جائے گی تو کون جنریٹر کون کھولے گا, یہ نہیں کہ جب بتی چلے گئے تو بلاتے پھر میں فلاں کو بلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو, معلوم ہے تو پیشاب کرنے گیا وہ بات, تبھی انتظام کرو. تو جب بدنظمی ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے, بھائی فلاں آدمی تو ہے نہیں, وہ تو چابی اس کے پاس ہے, اچھا بھائی انتظار میں بیٹھے ہیں سارے کے سارے. جب بدنظمی ہوتی ہے یہی ہوتا ہے, ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا جا کر جہاں بدنظمی ہوتی ہے. اب سرکاری اداروں میں بھی ایسی بدنظمی ہوتی ہے, پہلے سرکاری اداروں میں انتظام ہوتا تھا, اب یونیورسٹیوں کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صاحب آپ کا نظم و نسق تو ایسا ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں بھی شرماتی ہیں آپ کے سامنے. الحمدللہ ہمارا دل یوں ہی چاہتا ہے. لوگ یہ نو تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ جو کہا کرتے ہیں حقارت سے مدرسوں کا نام لیتے ہیں, یا یہ مدرسے جو ہیں یہ ان کے یہاں بدنظمی ہوتی ہے, یہ گندگی ہوتی ہے, ان کا ڈسپلن نہیں ہوتا, ان کا ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتا, اور بس انگریزی کے الفاظ بول بول کے روک ڈانٹتے ہیں. اب ان کو اب الحمدللہ یہاں آ کر وہ شرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اداروں میں اتنا ایسا انتظام نہیں جیسے یہاں ہے الحمدللہ. تو ہمارا دل یوں ہی چاہتا ہے کہ علماء کی یہ عزت دین کی عزت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کا اہتمام فرماتے تھے, ان کی جو مسند تھی جہاں بیٹھ کر وہ درس حدیث دیتے تھے خوشبو سے مہکی رہتی تھی, یہ بہت شاندار مسند تھی, اور جب درس کے لیے آتے تو روزانہ نیا جوڑا پہن کر آتے تھے, نیا جوڑا پہن کر, اور پہن کر وہ صدقہ کر دیتے, اگلے دن دوسرا جوڑا ہوتا تھا, کسی نے ان کے لیے اس کا انتظام کر رکھا تھا روزانہ جوڑا. کیوں؟ کہ حدیث کی شان اس میں تھی کہ حضر سے حدیث پڑھا رہے ہیں تو اس میں شان تھی. درس حدیث کا اتنا اہتمام تھا کہ سبق پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ شاگردوں نے دیکھا کہ بار بار ان کا چہرہ زرد پڑ رہا ہے, پڑھتے پڑھتے اچانک وہ بے چین ہوتے ہیں, مگر حدیث کا درس ہو رہا تھا کچھ نہیں کیا. کافی دیر کے بعد جب درس حدیث ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا تو کیا بات ہے, انہوں نے کہا بھائی کپڑا دیکھو میری کپڑوں میں کوئی جانور گھسا ہوا ہے, اندر دیکھا تو بچھو تھا اور کتنے ڈنک مارے تھے اس نے, لیکن حدیث کا درس تھا, اس کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے بچھو کی کاٹنے کو بھی برداشت کیا. تو مدرسوں کی دین کی عظمت ہے, اور مدرسے کی عظمت ہوگی دین کی عظمت ہوگی, آپ کی عظمت ہوگی تو دین کی عظمت ہوگی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس نے دارالعلوم میں رہ کر نظم و نسق نہ سیکھا, حسن انتظام نہ سیکھا, اس نے دارالعلوم کی قدر نہیں کی, اس نے دارالعلوم کی قدر نہیں پہچانی. اسی طریقے سے جس نے روپے پیسے کے معاملات میں حسن انتظام اور احتیاط اور تقوی نہیں سیکھا یہاں رہتے ہوئے, اس نے دارالعلوم کی قدر نہیں کی. ہم متقی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے, ہم بہت گناہگار ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم کوشش بہت کرتے ہیں, اپنی سی جتنی ہمارے بس میں ہے کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ روپے پیسے کے حسابات بالکل صاف ہوں, اس میں کسر نہ رہے, میں اپنے شعبہ حسابات کے سربراہ کو اپنی سے ڈیڑھ گنی تنخواہ زیادہ دیتا ہوں. جتنی تنخواہ میری ہے اور جتنی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کی ہے اور جتنی ناظم تعلیمات حضرت مولانا شمس اللہ صاحب کی ہے, جتنی تنخواہیں ان کی ہیں, ان سے زیادہ حسابات کا جو نگراں ہے اس کی تنخواہ ملتی ہے. کیوں؟ اس بات ہے کہ ہمیں اس سے کم تنخواہ پر حساب معیاری طور پر رکھنے والا نہیں ملتا. مجبور ان کو تنخواہ زیادہ دیتے ہیں, خود تنخواہ کم لیتے ہیں. لیکن حسابات کو صاف ستھرا رکھنا دارالعلوم کی بنیادی ضرورت ہے. ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جتنے مدرسوں کے اندر کبھی کہیں فتنہ پیدا ہوا ہے اور وہاں اختلافات اور جھگڑے ہوئے ہیں اور پھر مدرسے بعد تباہ بھی ہو گئے, ختم ہو گئے, یا ان کے دو دو ٹکڑے ہو گئے, تین تین ٹکڑے ہو گئے, ان میں بنیادی حصہ جو تھا وہ حسابات کا تھا. یہ تو پیسوں میں خرد برد تھی لیکن ایسا کم تھا, خرد برد کم ہوتی تھی, بدنظمی تھی, حساب خرد برد نہیں تھی لیکن حسابات واضح نہیں تھے. ایسے نہیں تھے کہ کوئی الزام لگائے تو ثابت کر سکے کہ دیکھو ہمارے پاس نہیں, تمہارا الزام غلط ہے, ہمارے پاس یہ حسابات سارے موجود ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد کچھ عرصے کے بعد, تقریباً چند مہینے کے بعد, ایک شخص کا میرے پاس خط آیا کہ میں نے کچھ رقم دارالعلوم کے استقبالیہ میں فلاں تاریخ کو دی ہے دارالعلوم کے چندے کے لیے, برائے کرم آپ مجھے یہ بتلائیں کہ وہ رقم, میرا نام فلاں ہے, برائے کرم آپ مجھے بتلائیں کہ وہ رقم کتنی ہے, اس کا رسید نمبر کیا ہے اور کس مد کی ہے وہ رقم, آپ کے ریکارڈ میں اس کا کیسا کیا درج ہے. اس نے امتحان لیا ہمارا, بات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ میں نے کچھ رقم نہیں لکھی کہ میں کتنی دے رہا ہوں, یہ بھی نہیں لکھا کہ کس مد کی رقم ہے, کہا کہ میں نے کچھ رقم دی ہے, میرا نام یہ ہے, فلاں تاریخ ہے, استقبالیہ میں دی ہے, رسید میرے پاس ہے, تو آپ براہ کرم مجھے یہ بتلائیں کہ رسید کا نمبر کیا ہے اور اس کی رقم کتنی ہے اور آپ کے حسابات میں وہ کون سے مد میں جمع ہوئی ہے. تو خیر میں نے اس کی معلومات کروا لی, الحمدللہ ہمارے یہاں ریکارڈ میں سارا محفوظ تھا, ہم نے سب لکھ کے بھیجا کہ رسید کا نمبر یہ ہے, اس تاریخ کو آپ نے اتنی رقم دی تھی, فلاں مد میں تھی اور ہمارے یہاں فلاں مد میں جمع ہے. اس کا بڑا خوشی کا خط ہے کہ مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ نے دارالعلوم کے حسابات کو اعتماد میں رکھا ہوا ہے. میں نے ان کو خط لکھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس خط سے اور میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی ایسا خط کبھی کبھی آپ لکھتے رہا کریں. ہم چنانچہ تقریباً ہر سال کسی نہ کسی کا اس طریقے کا خط آ جاتا ہے, کبھی کسی کا, کبھی کسی کا, کبھی کسی کا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے متعلقہ عملے کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے تمہارا امتحان ہو سکتا ہے, تو سب چوکنا رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اگر ہمارے پاس حسابات لکھے ہوئے نہ ہوتے اور خرد بھی نہ ہوتے, خرد برد بھی نہ ہوتی اور پیسہ مدرسے ہی میں خرچ ہوتا, ایک پیسے میں گڑبڑ نہ ہوتی, لیکن حسابات اگر ہمارے پاس لکھے ہوئے نہ ہوتے, بتاؤ ہم اس کو مطمئن کر سکتے تھے؟ فوراً وہ الزام لگاتا کہ مولوی پیسے کھا جائے. الحمدللہ اب ان کے دل میں اعتماد پیدا ہوا, اب اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم کا کوئی سفیر چندہ کرنے کے لیے نہیں جاتا. ہم اتنے ملکوں میں جاتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, ہم کہیں دارالعلوم کے لیے چندے کی بات نہیں کرتے, بسا اوقات اشارہ تک بھی نہیں کرتے. بہت سی جگہوں پر تو تقریر میں دارالعلوم کا نام تک بھی نہیں لیتے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم چندہ کرنے کے لیے آئے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تقریباً 50 لاکھ روپے ماہانہ خرچے تعمیرات کے علاوہ اس کے علاوہ ہے, 50 لاکھ روپے ماہانہ خرچے دارالعلوم کا, جو تنخواہوں اور طلباء وغیرہ پر جو خرچ ہوتا ہے. اب اتنی رقم بغیر کسی سفیر کے اور بغیر کسی بھاگ دوڑ کے اللہ تعالیٰ یہاں پہنچا دیتے, کیا لوگوں کا اہتمام ہے. تو اس واسطے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ جیسے بہت سارے طلباء اس سال فارغ ہو کر چلے جائیں گے اور دارالعلوم میں غالباً پھر آپ کا ان میں سے ان کا رہنا نہیں ہوگا, تو میری وصیت یہ ہے کہ جہاں رہو ان دو باتوں کا لحاظ رکھو, اسلامی معاشرت کا, اسلامی معاملہ. لین دین کے معاملے میں بہت لوگ بدنام کرتے ہیں علماء, یہ چندہ کھا جاتے ہیں, یہ زکوٰۃ کھا جاتے ہیں, سب قاتل لے کر کھا جاتے ہیں. کوڈ یاد رکھیے, صرف یہی نہیں کہ آپ کو بدمعاملگی نہیں کرنی اور ناجائز پیسہ نہیں کھانا, نہیں, اس کا ثبوت بھی اپنے پاس رکھیے کہ آپ نے ناجائز نہیں کھایا, ثبوت بھی آپ کے پاس رہنا چاہیے. وہ جب ہی رہے گا جب حسابات آپ کے بالکل لکھے ہوئے ہو, زبانی نہ ہو, حافظے پر نہ ہو, لکھا ہوا ہر کتاب ہر حساب. میں جب دفتر سے گھر جاتا ہوں, اگر کوئی امانت میرے پاس ہے تو لفافے میں الگ رکھتا ہوں, جیب میں نہیں ڈالتا, لفافے میں الگ رکھتا ہوں. لفافے میں رکھ کر اچھا جا کر مجھے اندر وہاں جا کر بھی لکھنا ہے, جہاں رکھنا ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن راستہ جو ہے تو میں اس میں یہ نہیں کرتا کہ جا کر وہاں لکھ دوں گا, اب نہیں, راستے میں چند منٹ گزریں گے ان چند منٹ کے لیے بھی لفافے پر لکھ دیتا ہوں کہ یہ فلامت کی رقم ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ موت آ جائے راستے میں اگر میری میں زندہ نہ رہوں اور میری جیب میں لفافے میں یہ روپے موجود ہوں, میرے والد تو یہ سمجھے کہ ایک روپیہ ان کا ہے, والدوں کا ہے, کسی کو کیا پتا چلے گا کہ میرے پاس امانت کی رقم ہے. گھر سے چلتا ہوں دفتر کے لیے, اگر میرے پاس کوئی امانت ہے تو پہلے لکھتا ہوں پھر دفتر کے لیے چلتا ہوں. حالانکہ دفتر میں بھی لکھا ہوا لکھنا ہے, وہاں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن راستے میں میں اس کو نہیں کرتا. یہ میں آپ کو اس واقعے سے بتا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو اس پر عمل کرنا ہے. ہم نے اپنے والد صاحب کو اسی پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. زبانی روپے پیسے کا حساب نہ رکھیے, لکھیے. قرآن کریم نے لکھنے کے حساب لکھنے کے اوپر پورا ایک رکو نازل کیا ہے, وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. سورہ بقرہ کے آخری رکو سے پہلا رکو, کتنا بڑا رکو ہے. یہ سارا رکو اسی پر ہے, جس کا حاصل یہی ہے کہ کسی کا حق اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے. تو ایک وصیت میری آپ کو یہ ہے کہ یہاں دار العلوم میں رہتے ہوئے آپ نے آپ کو معاملات کو سیکھنا بھی ہے جو یہاں رہنے رہیں گے, معاشرت کو بھی سیکھنا ہے کہ ایک اسلامی معاشرت کیسی ہوتی ہے اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے. الحمدللہ میں نے بتایا کہ دارالعلوم کے طلباء پر فاضلین پر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ایسے ادارے کے فارغ التحصیل ہے جہاں ان کو تقویٰ سکھایا جاتا ہے, جہاں ان کو عمل صالح سکھایا جاتا ہے, اسلامی معاشرت اسلامی معاملات سکھائے جاتے ہیں. لیکن ہم تو جانتے ہیں ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتنے پاک دامن تو نہیں ہیں, ہماری غلطیاں ہمارے علم میں ہیں, ہمارے ہی انہی طلباء کے اندر کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں, نہیں کالی بھیڑیں. بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں دارالعلوم میں رہتے ہوئے بھی نماز با جماعت کی پابندی نہیں کرتے, وقت پر نماز کی پابندی نہیں کرتے. ایسے طلباء بھی ہوتے ہیں کہ لین دین قرضہ لیتے ہیں اور ادائیگی میں گڑبڑ کرتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, ایک دوسرے سے قرضہ لیتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں لے کے بھاگ جاتے ہیں قرضہ ادا نہیں کرتے. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, نہیں ہوتا. دیکھو وفاق المدارس کا امتحان ہوتا ہے اور یہاں اگر کوئی طالب علم نقل کرتا ہوا پکڑا جائے گا تو وہاں نگران کہاں سے آتے ہیں؟ دارالعلوم کے لوگ تو نہیں ہوتے, باہر سے آتے ہیں. تو کیا نیک نامی ہوگی آپ کے اساتذہ, کیسی بدنامی ہوگی؟ تو آپ کا یہ انعام کہ آپ اپنے اساتذہ کو یہ انعام دیں گے کہ ان کو بدنام کریں, رسوا کریں, کہ یہ دارالعلوم کے ان اساتذہ کے تربیت یافتہ طلبا ہیں جو نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. لوگ یہ کہیں گے, یاد رکھیے ان دینی مدرسوں میں اگر ذرا سا کوئی عیب ہوتا ہے لوگ بیان کرنے والے اس کو اتنا بڑا بیان کر دیتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی کرے گا یا اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا تو معلوم ہے, یہ نہیں کہا جائے گا کہ دارالعلوم میں ایک طالب علم پکڑا گیا ہے. دارالعلوم کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تو نقل کرتے ہیں, وہ تو نقل مارتے ہیں. جو محنت کرنے والے طلبہ ہیں وہ بھی بےچارے بدنام ہوں. تو اس سے اچھا تو یہ کہ آپ امتحان ہی نہ دیں. امتحان اس بات سے دے رہے ہیں کہ آپ دینی مدرسوں کو بدنام کریں اور علماء کو بدنام کریں اور دین کو بدنام کریں, اپنے ساتھیوں اور اپنے استادوں کو بدنام کریں. یہ بہت المناک بات ہے, افسوسناک بات ہوگی. خوب یاد رکھیے, فیل ہونے سے آپ اتنے رسوا نہیں ہوں گے جتنی رسوائی نقل میں پکڑے جانے سے ہوگی. فیل ہو جاؤ, اللہ پر بھروسہ, محنت کرو, کوشش کرو, مقدر میں اگر کامیابی نہیں ہے تو دنیا کے سامنے تو فیل ہو گئے، اللہ کے نزدیک فیل نہیں ہو گئے، کیونکہ تم نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، وہ دیکھنے والا ہے، اگلے سال امتحان دے کر کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن نقل مارو گے تو دین اور دنیا کی رسوائی ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. ایک بات بھائی یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے دار الطلبہ میں یہ رہائش کا اتنا اللہ نے کیسا اچھا انتظام کرا رکھا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یورپ اور امریکہ کے یونیورسٹیوں میں بھی اس سے زیادہ اچھے سرکاری یونیورسٹیوں میں ہاسٹل نہیں ہوتے، اس سے زیادہ اچھا انتظام نہیں ہوتا، میرے دیکھے ہوئے ہیں. اور جو لوگ وہاں سے امریکہ سے آتے ہیں وہ آ کر دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹیوں کے ہاسٹل بھی اس سے بہتر نہیں ہیں جیسے یہ دار العلوم میں. اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ ہمیں دھن ہے اصل میں اس بات کی. ہم یہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ملہ بھی اچھے ادارے بنا سکتا ہے، ملہ بھی اچھے اقامت گاہیں بنا سکتا ہے، ملہ بھی ایک اچھا نظم و نظم قائم کر سکتا ہے. میرے دل میں یہ جنون ہے یہ کہ دیکھنے والوں جو حقیر سمجھتے ہیں دینی مدرسوں کو ان کے دلوں میں حقارت نکلے اور ان کو یہ پتہ چلے کہ تم سے زیادہ بہتر انتظام کر سکتے ہیں ہمارے مولوی ملا حضرات. میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں. الحمدللہ ہمارے طلبا میں اتنی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو اگر کام میں لایا جائے تو وہ کہیں کہیں ترقی کر کے پہنچے. میں معمولی سی مثال بتاتا ہوں، ابھی خطاطی کے ہمارے طلبا کتنے اچھے اچھے نمونے منٹوں میں کر دیتے. ابھی میں وہاں تھا عثمان زئی میں، نہیں بلکہ مری میں، مری میں بھی وہاں ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے بلایا تو وہاں ان کے گھر میں لگا ہوا ایک کتبہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا، بہت نہایت خوبصورت فریم کر کے انہوں نے لگایا ہوا اپنے کمرے میں. اور انہوں ہمارے میزبان نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کے دوست نے میرے بیٹے کے لیے تحفے میں تیار کر کے دیا ہے. وہ ایسا خطاطی کا نمونہ ہے کہ بڑے بڑے ہنر مند ہی اس کو بنا سکتے ہیں، مگر ہمارے طالب علم عام طالب علم نے اپنے ساتھی کو بنا کر دے دیا. تو ایسے ایسے ہنر مند بھی ہمارے یہاں طلبا موجود ہیں، ایسے ایسے ذہین طلبا بھی ہیں کہ ہر سال وہ اعلیٰ ترین نمبر لیتے ہیں. اور ایک اگر معمولی سی مثال میں بتاتا ہوں، پچھلے سال دورے کے لڑکوں نے دارالعلوم کا تعارفی کتابچہ چھاپا. اب ہر سال چھاپنے لگے ہیں نا کتابچہ دارالعلوم کا، اپنے تاثرات اس میں لکھتے ہیں، دارالعلوم کے حالات لکھتے ہیں، اپنے اساتذہ کے حالات لکھتے ہیں، تصویریں عمارتوں کی چھاپتے ہیں. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ پچھلے 27-28 سال سے دارالعلوم کا انتظام میرے پاس ہے. میں جب کبھی بھی دارالعلوم کا تعارفی کتاب چھپتا ہے تو میں تصویریں چاہتا ہوں کہ عمارتوں کی اچھی انداز میں تصویریں اتارنے والا کوئی ماہر آ جائے. بلاتا ہوں، بے ڈھنگ کی تصویریں اتارتے، کوفت ہوتی ہے نالائقوں کو دیکھ کر کہ پوری عمریں تصویریں اتارتے اتارتے گزار دی لیکن تصویر اتارنی نہ آئی ان کو. عمارتوں کی تصویر، آدمیوں کی تصویر لینے کا طریقہ وہ نہیں ہو، آدمیوں کی تصویر لینے کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے، عمارتوں کی تصویر لینے کا طریقہ بالکل دوسرا ہوتا ہے. وہ نالائق جس طرح آدمیوں کی تصویریں اتارتے ہیں، حرام تصویریں، اسی طریقے سے عمارتوں کی تصویریں بھی اتارنا چاہتے ہیں، وہ عمارت کا تصویر ہی نہیں آتی. ان کو بتاتے بندے خدا تم اس طرح اتار، ایک دو مرتبہ خود اتار کے میں نے دکھائی تو پھر ان کی عقل میں کچھ آئی خیر، مگر ان کو نہیں آتی. اور کبھی کبھی بڑے بڑے ماہر لوگوں کو بلوا کر ہم نے تصویریں اتروائیں تو وہ کچھ چھپی ہوئی ہمارے تعارفی کتاب سے میں دارالعلوم کی. پچھلے سال جو ہمارے طلبا نے تصویریں اتاری ہیں دورے کے لڑکوں نے، ایسی نفیس تصویریں اتاری ہیں دارالعلوم کی عمارتوں کی کہ ایسی نفیس تصویریں کبھی بھی پہلے دارالعلوم کی نہیں اتاری گئی عمارتوں کی. حالانکہ انہوں نے کہاں کبھی سیکھی ہے یہ فوٹوگرافی، وہ تو حرام سمجھتے ہیں انسانوں کی تصویر کو، لیکن عقل دی ہے ان کو اللہ نے، صلاحیت دی ہے، انہوں نے اتنی اچھی تصویریں اتاری، آپ دیکھیں اس کتابچے کو. اور پھر ان کو تصویروں کو تیار کروایا، رنگین تصویریں چھاپی ہیں، اعلیٰ درجے کی تصویریں چھاپی ہیں. تو ہمارے طلبا ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں نظم و نسق نہیں ہوگا تو ان کی صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں. تو آپ حضرات سے مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ نظم و نسق کی پابندی کا عادت ڈالیں. ڈسپلن جس کو کہتے ہیں نظم و نسق، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اطاعت امیر واجب ہے. تو جو قواعد ضوابط آپ کے مقرر ہیں ان کی پابندی ہونی چاہیے. آج میں صبح کو فجر کی نماز میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ طلبا جماعت ہو رہی تھی اور فجر کی سنتیں وہ مسجد کے صحن میں پڑھ رہے تھے، حالانکہ وہاں صفیں بچھائی گئی ہیں مسجد سے باہر، اور سنت کا یہ طریقہ بمشکل ہی جائز کیا ہے فقہاء نے کہ فجر کی سنتیں جب پڑھ لی جائیں ایسے وقت میں جبکہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ جماعت سے جتنی دور ہو سکے اتنی دور ہو کر پڑھیں، اگر مسجد سے باہر کوئی جگہ ہے تو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں پھر جماعت میں شریک. تو لیکن باہر سفے پڑی ہوئی تھی، اکثر طلبا تو سنتیں وہیں پڑھ رہے تھے لیکن کچھ طلبا یہاں اسٹینڈ میں پڑھ رہے تھے. اب یہ بد نظمی کی بات ہے، شریعت نے ایک طریقہ سکھایا ہے، شریعت کی پابندی کرو گے نظم و نسق آئے گا، سنت کی پابندی کرو گے نظم و نسق آئے گا. اسی طریقے سے مہمان، ہاں تو دار الطلبہ کی میں بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ دار الطلبہ اتنا اللہ نے بہترین بنایا، لیکن اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو منظم رکھنا یہ آپ حضرات کی ذمہ داری. اگر آپ حضرات اس کو گندا رکھیں گے، اس میں بدبو اٹھ رہی ہوگی، باورچی خانے میں جائیں گے تو وہاں روٹیوں کے سڑاں آ رہی ہوگی، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس قابل نہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کی عمارتوں میں رہتے، ان کو تو جھوپڑیوں میں رکھنا چاہیے تھا. مولوی اس قابل ہوتا ہی نہیں کہ اس کو عمارتوں میں رکھا جائے، اس کو جنگلوں میں رہنا چاہیے، شہروں میں نہیں رکھنا چاہیے، کہنے کا موقع ملے گا دشمنوں. اسی طریقے سے اسی نظم و نسق کا ایک حصہ یہ ہے کہ نازدار علوم میں قاعدہ مقرر ہے کہ مہمان اگر آپ کے پاس آیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اکرام ہے ایک حد تک، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، اجازت لے کر رکھے مہمان کو. بعض طلبہ بغیر اجازت کے رکھ لیتے تو بظاہر قیم صاحبان کو تکلیف ہوتی ہے، اور ادارے مسلم حرام کر اپنے استاد کو تکلیف پہنچانا، دا اپنے ادارے کا نظم و نسق خراب کرنا. آپ کا ادارہ تو یہ آپ کی عزت ہے، یاد رکھیے اس ادارے کی عزت آپ کی عزت ہے، اس ادارے کی بے عزتی آپ کی بے عزتی ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھیں. خیال رکھیں گے. خلاصہ میری آج کی تقریر کا یہ ہے کہ دو چیزوں کا لحاظ کریں، معاملات اور معاشرت، باقی چیزیں بھی بہت ضروری ہیں مگر اس کا میں بیان اس باتیں نہیں کر رہا کہ الحمدللہ دوسری جگہ آپ سنتے رہتے ہیں. معاملات اور معاشرت کو یہاں رہتے ہوئے جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھیں، اس کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ تعالی میرے کارما بن کر رہو گے، لوگوں کی نظروں کا سارا بن کر رہو گے، جہاں جاؤ گے لوگ تمہاری عزت کریں گے، لوگ تم ادارے تمہارے محتاج ہوں گے، تم اداروں کے محتاج نہیں ہوگے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص اور تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور حاصل ساری باتوں کا کیا ہے، اتباع سنت. اتباع سنت اگر ہوگی زندگی کے تمام شعبوں میں تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، نظم و نسق بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز میں پاکیزگی، نظم و نسق، ترتیب، سب چیزیں خود بخود آ جائیں گی جب سنت کے مطابق عمل کرو گے. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر کام میں سنت پر عمل کی عادت آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بس آج اسی پر ختم کرتے ہیں، ذرا تکان ہونے لگی ہے، اور دعا بھی کریں آپ ہماری صحت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرمائے، اور جس جس نے ممکن دعا کے لیے کہا ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، ونسالك الغنى عن الناس. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد القول. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين،
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. یا اللہ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیں. یا اللہ ہمارے دارالعلوم کے یہ طلبہ جو اللہ کے لیے آپ ہی کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, اپنے گھروں سے دور, ماں باپ سے دور, آپ کے دین سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں, یا اللہ ان کے اس نیک مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرما, ان کے اس کام میں آسانی عطا فرما, برکتیں عطا فرما, ان کی رہنمائی فرما, ان کی دستگیری فرما. جو اساتذہ ان کی تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, یا اللہ ان کی بے رہنمائی اور دستگیری فرما, ان کو جزائے خیر عطا فرما, ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اس دارالعلوم کو اور اس دارالعلوم کے تمام اساتذہ, طلبا, کارکنان اور منتظمین اور معاونین کو عافیت کاملہ اور فلاح دارین عطا فرما, ان کی اور ان کے تمام متعلقین کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813